يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. آپ تمام حضرات کو اور اپنے آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ ہم سب اپنی زندگی کو تقوی کے زیر سایہ بسر کریں. اللہ نے انسان کے تحفظ کے لیے جو تدبیر مقرر فرمائی ہے اور انسان کو پیش کیا ہے، اس کا عنوان تقوی ہے، اور اس کی تفصیل قرآن مجید میں، احادیث رسول اللہ میں اور اقوال ائمہ خدا میں موجود ہے. اس سے پہلے عرض کیا کہ قرآن مجید نے حصول تقوی کے منابع ذکر کیے، جن میں پہلا منبع جو قرآن مجید نے ذکر کیا وہ بندگی ہے. اللہ کی بندگی کے ذریعے سے انسان مقام تقوی پر پہنچ سکتا ہے. دوسرا ذریعہ وہ عہد کی پابندی ہے، اللہ سے کیے ہوئے عہد، بندوں سے کیے ہوئے عہد. عہد کی پابندی کے ذریعے انسان مقام تقوی تک پہنچ سکتا ہے. تیسرا ذریعہ جو قرآن مجید نے حصول تقوی کا ذکر کیا وہ روزہ ہے. روزے کے ذریعے سے بندہ مقام تقوی پر فائز ہو سکتا ہے. چوتھا ذریعہ جو قرآن مجید نے ذکر کیا وہ حکم قصاص کا اجرا ہونا. معاشرے میں قصاص، اگر حکم قصاص اگر معاشرے میں اجرا ہو تو اس کے ذریعے سے معاشرے میں تقوی ایجاد ہو سکتا ہے. عہد کی پابندی کا جہاں تک تعلق ہے، عہد یعنی وہ امور جو تحفظ، جن کا تقاضا تحفظ ہے. جب طرفین، دو لوگوں میں کسی بات پر عہد ہوتا ہے تو کرتے یہ ہیں کہ اس عہد کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ باتیں اس میں لکھی جاتی ہیں کہ کہیں سے عہد کو نقصان نہ پہنچے، عہد ٹوٹنے نہ پائے، اور انسان ان کی حفاظت کا ذمہ اپنے دوش پر لے، اس کو کہتے ہیں عہد. اب عہد کے اندر حقوق بھی آ جاتے ہیں، خداوند عالم کے حقوق جو بندوں پر ہے، بندوں پر بندوں کے حقوق، اہل و عیال کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق. حقوق کے حوالے سے اگر آپ بات کرنا چاہیں تو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا پورا ایک رسالہ ہے، رسالۃ الحقوق. حتیٰ اس رسالے میں آنکھ کا حق، کان کا حق، زبان کا حق، ہاتھ کا حق، ماں کا حق، باپ کا حق، استاد کا حق، پڑوسی کا حق، امام کا حق، یہ تمام حقوق اس میں بیان کیے گئے ہیں. حقوق کی ادائیگی عہد کے ضمن میں ہے. اگر کوئی بندہ حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ عہد کا پابند ہے، ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے، فرائض کو ادا کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ عہد کا پابند ہے. پہلا عہد انسان یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کا معتقد ہے. پہلا عہد جو انسان نے کیا ہے وہ یہ کہ اللہ کو اپنا رب مانے گا، اللہ کی ربوبیت کا عہد اس نے کیا، اور اپنی پیروی کو مختص کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی اطاعت اور بندگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور اس کے علاوہ کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتا. اور یہ کام جو کرتا انسان وہ شعوری طور پر، لاشعوری طور پر نہیں. کائنات میں جتنے مخلوقات ہیں سوائے انسان کے کسی کو شعور عطا نہیں کیا گیا، اور پوری کائنات میں صرف انسان ہے جس کو شعور عطا کیا گیا. انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ انسان کے لیے ہیں، ساری مخلوقات کو انسان کی خدمت کے لیے خلق کیا گیا اور ان میں شعور نہیں ہے. دین بھی ایک عہد کے طور پر انسان کو, دین کیا ہے, ایک عہد ہے انسان کے لیے جو اللہ کی طرف سے انسان کو عطا کیا گیا ہے. اور صرف دین انسان کو عطا کیا گیا ہے, انسان کے علاوہ باقی موجودات کو دین نہیں دیا گیا ہے. صرف انسان دین کا حامل اور متحمل ہے, اور دین کو اپنانا, خود ایک دین کو قبول کرنا, دین کی باتوں کو قبول کرنا, دین کی باتوں پر عمل کرنا خود ایک عہد ہے. اور دین کے اندر پھر تفصیلات ہے, عبادات, تکالیف شرعیہ اور عقلی وظائف. لیکن بعض آفتیں ایسی ہیں جو انسان کو اس عہد سے ہٹا دیتی ہیں, تو لہٰذا بار بار قرآن مجید نے متوجہ کیا کہ تم اپنے عہد پر باقی رہو ان چیزوں کے ذریعے سے. اور عبادتوں کو واجب کیا کہ انسان اپنے عہد کو بھول نہ پائے, انسان کو ہمیشہ اس کا عہد اس کو یاد رہے. خوب عہد کو یاد رکھے گا تو ہوگا کیا, عہد کو یاد رکھے گا اور اپنی ذمہ داری ادا کرتا رہے گا تو مقام تقویٰ پر فائز ہوگا. مقام تقویٰ پر, مقام بندگی سے ایک بالا تر مقام مقام تقویٰ. اور انہی عبادتوں میں ایک جامع ترین عبادت جو اللہ نے ہم پر واجب کی ہے وہ حج ہے, جو کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے حج. اور حج واجب کیا ہم پر تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پروان چڑھے. تقویٰ پروری کے لیے حج سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. اور تھوڑی مشقت والی عبادت ہے حج. حج میں تھوڑی سی مشقت انسان کو برداشت کرنا ہے, لیکن جب یہ مشقت برداشت کرے گا تو اس مشقت کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو. مشقت کے نتیجے میں کہ کہا گیا کہ مستطیع لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ حج پر جائیں, حج بجا لائیں, مقررہ اعمال انجام دے حج میں جا کر, اور صرف سال میں ایک بار یہ حج انجام پاتا ہے اور پوری عمر میں ایک مرتبہ واجب ہے انسان پر. انسان جب بھی مستطیع ہو جائے پوری عمر میں ایک بار اس کے اوپر حج کرنا واجب ہے. اور سال میں ایک بار 9 ذی الحج سے 12 ذی الحج یا 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک حج کے ایام ہیں, اس کے علاوہ حج کے ایام نہیں ہیں. اور دین جو ہے, دین ایک آئین ہے, ایک دستور ہے ہمارے لیے. ہماری مشکل یہ ہے کہ دین کو ہم نے آئین کے طور پر, دستور کے طور پر کبھی نہیں لیا ہے. ہمارا دستور, ہمارا آئین آبائی ہے, یعنی کلچر اور ریجنل, مقامی کلچر کے ہم تابع ہیں, اللہ کے آئین کے تابع نہیں ہیں. البتہ کبھی کبھی دین کو بعنوان, یعنی جس طرح سے غذا میں نمک کی حیثیت ہوتی ہے, نمک کے طور پر دین کو استعمال کر لیتے ہیں. یعنی کبھی کبھار, مثلا حج کا موسم آ گیا تو حج کر لیا, محرم کا موسم آ گیا, عزا کا موسم آ گیا تو عزاداری کر لی. پھر سال بھر جو ہماری زندگی ہے وہ دین کے دستور کے مطابق نہیں ہے. کبھی کبھی, اوکیشنلی, ایونچولی, کبھی کبھی ہم دیندار بن جاتے ہیں تاکہ دین سے بھی جڑے رہیں, دین سے بھی ہمارا رابطہ رہے, لیکن اصل ہمارا آئین جو ہے وہ دستور, وہ آبائی ہے. مثلا سال بھر معمولات زندگی انجام دیتے رہتے ہیں, سال بھر جو ہم کو کرنا ہوتا ہے, ہماری شادیاں اور جو ہمارے دوسرے دیگر معمولات زندگی ہے, کاروبار, تجارت, پڑھائی, کبھی کبھار دین کو بعنوان رابطہ, یعنی دستور کوئی اور ہو لیکن دین سے بھی جڑے رہیں کسی طرح. یعنی اگر مثلا اگر روزہ بھی نہ رکھا تو پھر مسلمان نہیں کہلائیں گے, حج بھی نہ کرا تو مسلمان نہیں کہلائیں گے, عزاداری نہ کرا تو مومن نہ کہلائیں گے. تو لہٰذا کبھی کبھار یہ کچھ اعمال انجام دے دیں لیکن سال بھر ہمارا کچھ اور آئین ہیں، دین کو بطور دستور نہیں مانتے ہم لوگ، اور جو دین کو بطور دستور نہیں لیتا وہ مکتبی مسلمان، مکتبی مومن نہیں ہیں، غیر مکتبی ہے۔ آپ دیکھیں دستور کا معنی یہ ہے کہ فوج کو آپ لے لیں، فوج میں جو مشقیں کروائی جاتی ہیں یہ مشقیں سرگرمی کے لیے یا تفریح کے لیے نہیں ہوتی، فوج کا ایک ہدف ہے، فوج کا ایک دستور ہے، فوج کا ایک آئین ہے، اس آئین کے تحت فوج کو مشقیں کروائی جاتی ہیں، ان کی جو فزیکل ایکسرسائز کروائی جاتی ہے، مشقیں کرواتے، یعنی فرضی جنگ ان سے لڑواتے، اپنی ہی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو کہتے ہیں کہ یہ دشمن، تم ایک دوسرے کو اپنا دشمن تصور کر کے آپس میں لڑو۔ دراصل ہوتی ہے وہ ریہرسل کہ ہمیشہ جنگ کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے فوج آمادہ رہے، تیار رہے ہمیشہ، تو لہٰذا دو گروہوں میں ان کو تقسیم کر کے یا کسی اور ملک کے اشتراک سے کسی اور ملک کی فوج کو بلا لیتے ہیں، بلا کر آپس میں مشقیں کرتے ہیں۔ یہ مشقیں تفریح کے طور پر نہیں کی جاتی کہ فوج فارغ بیٹھی ہوئی ہے، فوج کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو لہٰذا ان کو مشقوں پر لگا دو، یہ مشقیں فوج کے دستور کا حصہ ہے، یہ مشقیں اس لیے کروائی جا رہی ہیں تاکہ فوج کے اندر جنگ کی تیاری، جنگ کی آمادگی رہے۔ فوج چونکہ بیکار بیٹھی ہوئی ہے تو فوج کو مشقوں پر لگا دیا، ایسا نہیں ہے، یعنی دستوری حیثیت ہے۔ اسی طرح امت اسلامیہ کے لیے کیا ہے دستور؟ قرآن مجید دستور کی حیثیت، دستوری حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کو ہم دستور کے طور پر نہیں لیا آج تک، آئین کے طور پر، دستور کے طور پر ہم نے قرآن مجید کو نہیں لیا۔ قرآن مجید کو کبھی کبھار پڑھتے ہیں، کبھی کبھار اس پر عمل ہوتا ہے، دستور کے طور پر قرآن کو اپنایا نہیں ہے۔ اور بعض یہ اعمال، مثلا ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے، محرم میں عزا کر لی، عزاداری برپا کر لی، یہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا اور آخرت کے تمام فیوضات حاصل کر لیے، جبکہ اچھا یہ جو حج کا موسم آیا، حج کر لیا، روزوں کا موسم آیا، روزہ رکھ لیا، عزاداری کا موسم آیا، عزاداری کر لی، یہ انسان چونکہ ایک معمول کی زندگی گزار کر اوب جاتا، تھک جاتا ایک ہی کام سے، اگر اس کو ایک ہی کام دے دیا جائے مسلسل وہ کام کرتے کرتے تھک جاتا، تو کیا چاہتا؟ کوئی نیا کام ہو، تنوع جس کو کہتے ہیں، کوئی تنوع آئے۔ مثلا مسلسل نمازیں پڑھ رہا ہے، روزوں کا موسم آ گیا، اب روزے رکھ رہا ہے، تو تھوڑا سا تنوع آ گیا، تھوڑی سی ایک نیاپن آ گیا۔ روزوں کا موسم گزر گیا، پھر تھوڑے دن گزرے، حج کا موسم آ گیا، حج کو چلا گیا، پھر ایک تھوڑی سی تنوع آ گئی۔ عبادات کو دستور کا حصہ نہ سمجھنے کے نتیجے میں جو سب سے بڑا نقصان ہم کو ہو رہا ہے، وہ عبادات کا جو اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے وہ اثر مرتب نہیں ہو رہا۔ روزے رکھے جا رہے ہیں لیکن روزوں کا اثر جو ہونا ہے، چونکہ مکتبی اور دستوری حیثیت ہمارے نزدیک روزوں کی نہیں ہے، تنوع کے لیے، چینج کے لیے روزہ رکھ لیتے ہیں، تو روزوں کا وہ اثر ہمارے اوپر نہیں ہے، حج کا وہ اثر ہمارے اوپر نہیں ہے، عزاداری کا وہ اثر ہمارے اوپر نہیں ہے، کیونکہ اس کو دستوری اور آئینی حیثیت نہیں ہے۔ اس کو چاہتے ہیں کہ بس ایک کام کرتے کرتے تھک گئے تو بس ایک کام سے دوسرے کام میں چلے جائیں، تنوع آ جائے۔ جشنوں کا ماحول تھا، محافل کا ماحول تھا، اوب گئے محافل سے، محافل کا موسم گزر گیا، اب تھوڑا عزا کا موسم آ جائے، اب عزاداری کر لیں۔ تو لہذا ہوگا یہ کہ وہ اثر جو حج کے نتیجے میں پیدا ہونا چاہیے وہ اثر ہمارے اوپر مرتب نہیں ہوگا، وہ اثر جو روزوں کے ذریعے سے پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ابھی سورج چاند گہن تھوڑے دن پہلے گزرا، کہ سائنس میں ہم پڑھتے ہیں کہ چاند گہن کے اسباب کیا ہیں، سائنس نے یہ بیان کیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تینوں زمین سورج اور چاند ایک ہی لائن میں آ جاتے ہیں، ایک ہی خط میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی زمین مانے ہو جاتی، رکاوٹ بن جاتی، اور کبھی چاند مانے ہو جاتا زمین کے لیے، جس وجہ سے سورج گرہن اور چاند گرہن واقع ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے پڑھ لیا سائنس میں، یہ بات بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم دین پڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن عملی زندگی میں دین نظر نہیں آتا۔ جس طرح سے ہم سائنس پڑھے ہوئے ہیں، سائنس میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے اسباب کیا ہیں، لیکن پھر جب گھر پہنچتا ہے اسی چاند گرہن کے موقع پر تو گھر میں کیا چل رہا ہے کہ چاند گرہن ہے، اور چاند گرہن سے متعلق جو خرافات ہے وہ خرافات پہ اس کا پورا بھروسہ ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ چاند گرہن کے اسباب کیا ہے۔ تو نصاب جو پڑھا ہوا ہے وہ نصاب کہیں اور ہے، اور عملی زندگی میں جہاں پر وہ عملی زندگی میں تو خرافات پر بھروسہ ہے اس کا۔ مثلا وہ عورتیں جو چاند گرہن کے حوالے سے خرافات کر رہی ہوتی ہیں، یہ اس کو پوری طرح دل سے تسلیم کرتا ہے۔ دین کو بھی ہم نے نصاب کے طور پر لیا ہے، دستور کے طور پر نہیں لیا۔ تو نصاب کے طور پر جب دین کو لیں گے تو دین جو پڑھا ہوا ہے، دین کی جو معلومات ہم کو ہے، وہ عملی زندگی میں نظر نہیں آئیں گی۔ آپ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو جانچ لیں اس حوالے سے کہ ہمارا کون سا کام دین کے مطابق ہے۔ جب بھی کوئی کام ہم کرنا چاہیں، بالفرض شادیاں ہمارے ہوتی ہیں، دیکھیں ہماری شادی دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا تجارت ہم کرتے ہیں، میری تجارت دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا پڑھائی ہم کرتے ہیں، پڑھائی دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ حتیٰ دوستی، کہ ہم کو دوست کس کو دوست بنانا ہے، کس کو دشمن رکھنا ہے، کہ دوستیاں بھی ہمارے دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، دشمنیاں بھی ہماری دین کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ تو حج جو ایک عظیم عبادت کا موسم ابھی گزرا، حج کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر عبادت کا جذبہ، تقویٰ انسان کے اندر پیدا کیا جائے، لیکن اس وقت یہ بات پیدا ہوگی جب حج کو ہم دستوری حیثیت سے، اس کی دستوری حیثیت، آئینی حیثیت کو مانیں، نہ یہ کہ چینج کے لیے اوب گئے تھے۔ اب بہت سے لوگ کرتے ہی ہیں، کہتے بھی ہیں، وہ لوگ جب زیارتوں پر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اوٹی نہیں جاتے، ہم شملہ نہیں جاتے، ہم زیارتوں پہ آ جاتے، بجائے اس کے کہ ہم ادھر جائیں ہم ادھر آ جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر ادھر، ہم سوئٹزرلینڈ نہیں جاتے، ہم حج پر آ جاتے ہیں، پیسہ ہے ہمارے پاس تو ہم سوئٹزرلینڈ نہیں جاتے، ہم حج کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور حج، ہم سمجھتے ہیں کہ حج ایک پیچیدہ عبادت ہے، اس لیے بہت سے لوگ الجھاؤ کا شکار ہیں، اور جب علماء سے بات کرتے ہیں حج کے حوالے سے تو اور الجھن ان کی بڑھ جاتی ہے، کہ اتنی پیچیدگی اور جزیات بیان کرتے ہیں علماء کہ یہ سمجھتا ہے کہ یعنی حج یعنی ایک ناممکن سی عبادت ہے، جبکہ حج بہت آسان ہے۔ کب؟ جب آپ حج کو آئینی حیثیت سے قبول کریں، جب اس کو دستوری حیثیت سے قبول کریں تو حج آسان ہے۔ سادہ عبادت ہے لیکن گہری عبادت ہے، حج ایک سادہ عبادت ہے لیکن گہرائی ہے اس کے اندر۔ یعنی جتنے حرکات آپ حج میں کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان طواف کرتے ہیں، رمی جمرات، کنکریاں مارتے ہیں، یہ سب علامتی اعمال ہیں، سمبولک ہیں، لیکن علامتی اعمال بجا لا کر خداوند عالم کسی حقیقت تک ہم کو پہنچانا چاہ رہا ہے۔ جس طرح سے فوج مشقیں جو کرتی ہیں وہ علامتی ہوتی ہیں، لیکن علامتی مشقیں کر کے حقیقی جنگ کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، علامتی مشقیں کر آمادگی حقیقی جنگ کی جاتی ہے۔ اسی طرح حج میں یہ جتنے اعمال ہیں، دوڑ و صفا و مروہ کے درمیان، جس طرح سے حاجرہ اسماعیل کو پانی کے لیے دوڑ رہی تھی صفا و مروہ کے درمیان، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو جاؤ، شیطان کو رمی کرو، کنکریاں مارو شیطان کو، یہ تمام علامتی اعمال، سمبولک اعمال کروا کر ہم سے خداوند عالم چاہ رہا ہے کہ ہم حقیقی بندگی کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ لیکن ایک جو المیہ ہمارے ساتھ ہے، چونکہ دین ہمارے پاس آئینی حیثیت کا حامل نہیں ہے، نتیجے میں دیکھیں، حج دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ حج پر جانے سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ انسان کا خود سازی کا مرحلہ ہے، یعنی حج پر جاتا وہی ہے جس نے خود سازی کا مرحلہ طے کر لیا ہے۔ خود سازی کا مرحلہ یعنی وہ یہ طے کر لیا ہے کہ میں بندہ خدا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے حکم پر جب بھی میں مستطیع ہو جاؤں مجھے حج پر جانا ہے، یعنی ایک مرحلہ وہ طے کر لیا۔ حج پر بلا کر خداوند عالم اس کو اگلا مرحلہ طے کروانا چاہتا ہے، وہ امت سازی کا مرحلہ ہے۔ جب تم خود سازی سے فارغ ہو جاؤ، کہ تم فارغ ہو گئے، حج پر آ کر تم نے یہ ثبوت دے دیا کہ تم خود سازی سے فارغ ہو گئے، یعنی خود سازی کا عمل تم نے طے کر لیا یا طے کر رہے ہو، اب حج پر آ کر تم امت سازی کا کام کرو۔ تو ہر سال حج کا عمل تکرار ہو رہا ہے، لیکن اب دیکھیں حج کس کے زیر سایہ حج انجام پا رہا ہے؟ مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کا متولی کون ہے؟ خانہ کعبہ کس کے پاس ہے اور کس کے پاس ہونا چاہیے تھا؟ نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ حج تو انجام پا رہا ہے، لیکن پورا حج ہو جانے کے باوجود بھی، جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں پھر اپنے حج ہو جانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو وہیں کھڑا ہوا پاتے ہیں۔ حج سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ حج سے چائنا کا فائدہ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر آنے والا حج، گزرے ہوئے حج اور ہر آنے والے حج میں یہ فرق ہونا چاہیے تھا کہ امت مسلمہ کے کئی مسائل اس حج کے ذریعے سے حل ہو جائیں۔ امت مسلمہ جن مسائل سے دو چار ہے، ایک حج آئے اور کئی مسائل اور مشکلات کو امت مسلمہ کی دور کر کے چلا جائے۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب طاغوت کے زیر سایہ حج نہ ہو۔ آج حج ہے لیکن طاغوت کے زیر سایہ ہے، نا اہل افراد کے ہاتھ میں۔ اور کیوں حج کے ذریعے سے امت نہیں تشکیل پا رہی؟ حج بھی ہو رہا ہے لیکن امت بکھری ہوئی ہے، مسلمان پوری دنیا کے بکھرے ہوئے ہیں، اور نہ صرف بکھرے ہوئے ہیں بلکہ ان سے پسماندہ قوم دنیا میں کوئی نہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امامت کے زیر سایہ نہیں ہے حج۔ تمام عبادتیں اسی وقت وزن پیدا کرتی ہیں جب وہ امامت کے زیر سایہ انجام پائیں۔ عبادتوں میں وزن اس وقت پیدا ہوتا جب عبادتیں امامت کے زیر سایہ انجام پائیں۔ اگر عبادتیں امامت کے زیر سایہ انجام نہ پائیں تو سوائے ثواب کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کے مسائل جس طرح سے زمین پر رکھے ہوئے ہیں اسی طرح زمین پر رکھے رہیں گے، کوئی تبدیلی مسلمانوں کی، یہ دین، یہ حج، یہ نماز، یہ روزے، کوئی تبدیلی مسلمانوں کی زندگی میں نہیں لا سکتے۔ کب تک؟ جب تک کہ امامت کے زیر سایہ نہ آ جائیں یہ سب چیزیں۔ سید الشہداء کا قیام، سید الشہداء آپ دیکھیں 8 ذی الحجہ کو سید الشہداء مکہ چھوڑ رہے ہیں، جبکہ 8 ذی الحجہ سے تو 8 یا 9 ذی الحجہ سے مناسک حج شروع ہوتے ہیں۔ کہ طاغوت کے زیر سایہ جو حج ہے وہ سوائے ثواب اور سرگرمی کے اور کچھ نہیں۔ تو ہونا یہ ہے کہ ہم جو شیعہ ہیں اور امامت کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نفاذ امامت، قیام امامت کے لیے ہمارے پاس کوئی لائحہ عمل موجود نہیں ہے۔ ہم اپنی اپنی حکومتوں میں جہاں جہاں جس طاغوت کے زیر سایہ ہیں خوش ہیں، اور سوچتے بھی نہیں ہیں کہ نظام امامت کو قائم کیا جائے، اور سوچنے والے کو گنہگار سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے میں معاشرے کے نظام کو بگاڑ رہا ہے، معاشرے کے امن و امان کو ختم کر رہا ہے، جس طرح سے اس زمانے میں سید الشہداء کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر آپ یزید کے خلاف قیام کریں گے تو آپ معاشرے کے امن و امان کو بگاڑ دیں گے، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ قتل کیے جائیں گے، جب آپ قتل ہوں گے خون ریزی ہوگی، تو لہٰذا یزید رہے برسر کار آپ خاموشی اختیار کریں، یزید کے زیر سایہ آپ حج کر لیں، یزید کے زیر سایہ آپ پوری عبادتیں انجام دے لیں، تو حج کا جو ہے امامت سے گہرا تعلق ہے، اگر حج امامت سے جڑ جائے تو پھر وہ آثار جو حج کے رونما ہونے ہیں، وہ آثار جو حج کے نکلنے ہیں دنیا میں، کم ترین اثر حج کا یہ ہے کہ وہ امت کو باتقویٰ بنا دے، پوری امت کو ایک مقام پر لا کر کھڑا کر دے، کم ترین فائدہ۔ تو لہٰذا ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ گرچہ عملی طور پر کوئی قدم نہ اٹھائیں لیکن کم از کم آرزو رکھیں نظام امامت کے قیام کی، کہ نظام امامت کے قیام کی جب آرزو رکھیں گے تو ممکن ہے وہ آرزو کسی وقت ارادے میں تبدیل ہو جائے اور ارادہ عملی شکل اختیار کر لے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نظام امامت کے لیے کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجۃ القائم بالحق المنتظر المہدی۔ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اللہم عذب کفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک و یجہدون آیاتک و یکذبون رسولک۔ اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم وأنزل عليهم رزقك ونقمتك وباسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اللهم انصر جيوش المسلمين وسراياهم ومرابطهم في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم اجعل التقوى زادهم والإيمان والحكمة في قلوبهم وعوزهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عهدتهم عليه۔ إله الحق وخالق الخلق، اللهم اغفر لمن توفي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم، إنك أنت العزيز الحكيم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وإنه ذاكر لمن ذكر۔ واسألوا الله من رحمته وفضله فإنه لا يخيب عليه داعي دعاء۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ أما بعد، آنے والے ہفتے میں جو مناسبتیں ہیں ان میں ایک اہم مناسبت 15 ذی الحجہ، ولادت امام دہم حضرت علی النقی علیہ السلام۔ 15 ذی الحجہ دسویں امام کی ولادت کا دن ہے۔ تبرکن ایک روایت حضرت سے جو بحار الانوار میں نقل ہوئی ہے کہ فرماتے ہیں کہ یاتی علماء شیعتنا القوامون بضعفاء محبینا و اہل ولایتنا یوم القیامہ والانوار تستع من تیجانہم۔ دسویں امام فرماتے ہیں کہ وہ علماء شیعہ، وہ شیعہ علماء جو ہمارے کمزور چاہنے والوں اور اہل ولایت کی فریاد رسی کرتے ہیں، شیعہ علماء میں سے وہ لوگ جو ہمارے کمزور چاہنے والے یا مصیبت زدہ اہل ولایت ان کی فریاد رسی کرتے ہیں، ان کی مشکلوں کو دور کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ علماء اس حال میں محشور ہوں گے کہ چمکتا ہوا تاج ان کے سر پر ہوگا اور اس سے نور ساتے ہوگا۔ لیکن دیکھیں، اس میں فرماتے ہیں کہ یعنی یہ علماء کو سنگین کرنے والی حدیث، علماء کی ذمہ داریوں کو سنگین کرنے والی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ علماء شیعہ جو کمزور اہل ولایت کو، جو کمزور شیعوں کی دادرسی کرتے ہیں، یعنی ان کی فریاد، اگر وہ کوئی مصیبت ان کے پاس لے کر آتے ہیں تو اس کو حل کرنے کی حتی المقدور، حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، ان کے مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ایسے علماء قیامت میں جب آئیں گے تو ان کے سر پر ایسا تاج ہوگا جس کا نور ساتے ہو گئے، یعنی اس تاج سے نور نکل رہا ہوگا۔ یہ ایک حدیث، اور اگلی مناسبت عرض کر کے گفتگو تمام کر دوں گرچہ باتیں زیادہ تھیں۔ 18 ذی الحجہ، عید غدیر، انشاءاللہ عید غدیر کے حوالے سے اگلے جمعے میں انشاءاللہ تفصیلی کوئی بات کہی جائے گی، کیونکہ اس کے اگلے ہی دن جمعہ ہیں، عید غدیر کے دوسرے دن جمعہ ہیں۔ آج اتنا عرض کرنا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے کے علاوہ بھی مسلمانوں کی کیا کوئی عید ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ دن جس دن رسول خدا نے امیر المومنین علی کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اور من کنتوں کا اعلان فرمایا اس دن، اور وہ دن 18 ذی الحجہ کا دن ہے۔ تو پھر راوی نے پوچھا کہ اس دن ہم کریں کیا، اس دن کو کیسے گزاریں، کیا کرنا چاہیے اس دن؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھو، عبادت کرو، اور محمد و آل محمد پر صلوات پڑھو۔ پھر فرمایا کہ رسول خدا نے حضرت علی کو یہ وصیت کی تھی کہ اس روز کو عید منائیں، اور ہر پیغمبر نے اپنے جانشین کو یہ وصیت کی ہے کہ اس دن عید منائی جائے۔ تو اس دن جو اعمال نقل ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، غسل کیا جائے، زیارت امین اللہ پڑھی جائے، دعائے ندبہ، اور پھر تہنیت کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے۔ دیکھیں، خاص موقعوں پر تہنیت کا طریقہ، یعنی ایک دوسرے سے ملے تو کیا الفاظ دہرائیں زبان سے۔ غدیر اور عاشورہ کے لیے یہ کہا گیا ہے، غدیر کے لیے یہ ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمہ علیہم السلام، جب ایک دوسرے سے ملے تو یہ اپنی زبان سے جاری کرے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں قرار دیا جو امیر المومنین کی ولایت سے جڑے ہوئے ہیں، متمسک ہیں، اور ائمہ کی ولایت سے جڑے ہوئے۔ یہ تہنیت کا طریقہ غدیر میں بتلایا گیا، اور تعزیت کا طریقہ عاشور کے وقت بتلایا گیا کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو کہو کہ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب الحسین علیہ السلام۔ البتہ اس دن کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سلام مت کرو، سلام کبھی بھی اٹھایا نہیں گیا ہے، سلام ہمیشہ کرنا ہے، کسی مفاتی میں، کسی عمل کی کتاب میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ عاشور کے دن سلام ایک دوسرے کو مت کرو۔ سلام کرو، لیکن سلام کے ساتھ ہی تعزیت کے یہ جملے کہو ایک دوسرے سے، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب الحسین۔ سلام سے منع نہیں کیا، آپ دیکھیں اس دن لوگ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سلامتی کیسا چاہیں، جبکہ خود سید الشہداء کی سلامتی نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں یہ تصور ہے، جبکہ ہم کو منع نہیں کیا گیا سلام کرنے، سلام ہمیشہ ہے۔ کوئی موقع، البتہ ہاں وہ موارد ہے جہاں پہ سلام کس کو نہیں کرنا ہے وہ بتلا دیا گیا ہے، مثلا ایک مورد اس میں سے ہے کہ جو شخص نشے کی حالت میں ہے اس کو سلام مت کرو، لیکن کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ مثلا فلاں دن سلام مت کرو ایک دوسرے کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن معاشرے میں رائج ہے، بہت زیادہ رائج ہے، بلکہ اگر کوئی سلام کر دے تو سمجھتے ہیں کہ بلکہ سلام نہیں کر رہا وہ، بلکہ لعنت پڑ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ختم ہو، اس کی جگہ رائج کیا ہو، اس کی جگہ تعزیت رائج ہو، تعزیت، ایک دوسرے کو تعزیت کریں، اور یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، الفاظ کا ادا کر دینا تعزیت نہیں ہے، تہنیت کو الفاظ کے ذریعے سے پیش کر دینا تہنیت نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں امیر المومنین کے ولایت سے متمسک رکھا، تو متمسک رہے پھر، متمسک رہے پھر تو روزہ رکھنا عید غدیر کے دن مستحب ہے، اور ان چار دنوں میں سے ایک دن ہے جس میں بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ روزہ رکھا جائے۔ غسل، زیارت امین اللہ پڑھنا، یہ زیارت وہ زیارت ہے چہاردہ معصوم کے کسی بھی روزے پہ پڑھی جا سکتی ہے زیارت امین اللہ، اور ایک بار اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے آپ اندازہ ہوتا ہے کہ کیا زیارت ہے، زیارت امین اللہ۔ دعائے ندبہ، اور کہا گیا کہ اس دن صاف ستھرا لباس پہنے، پاکیزہ لباس زیب تن کرے، زینت کرے، خوشبو لگائے، خود بھی خوش رہے اور مومنین کو بھی خوش رکھے، خود بھی خوش ہو اور مومنین کو بھی خوش کرے، اور اس دن مومنوں کی غلطیوں کو، ان کے خطاؤں کو معاف کرے، اور صلہ رحم کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے میل ملاپ کرے، اور مومنین کو اطعام کرے یعنی مومنین کے لیے کھانے کا انتظام کرے، اور شکر نعمت ولایت بجا لائے۔ اور شکر نعمت ولایت کیا ہے؟ شکر نعمت ولایت یہ ہے کہ ولایت پر باقی رہے، نظام ولایت کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ شکر نعمت ولایت زبانی نہیں ہے، جیسا دوسرے زبانی شکر، شکر کا اگر آپ شکر کا مفہوم سمجھنا چاہیں تو شکر یعنی جو نعمت دی گئی ہے اس نعمت کو جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے اسی مقصد میں استفادہ کرنا اس نعمت سے، وہ شکر ہے۔ یہ باتیں عید غدیر کے حوالے سے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اگلے جمعے میں عید غدیر کے حوالے سے کریں گے، اور کئی مناسبتیں رہتی تھیں لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ بار الہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما، جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات رہتے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادر قائم فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنے حفظ و امان میں فرما، دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ، اسرائیل، داعش، القاعدہ، طالبان، لشکر جنگ بھی، آل سعود، ان تمام ظالموں اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، مومنین عراق، مومنین شام، مومنین یمن، مومنین نائجیریا، مومنین حجاز، مومنین بحرین، مومنین افغانستان و پاکستان، و مسلمین برما، سری لنکا و فلسطین کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے، اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کے لیے۔